رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمداً لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على آل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: يا أيها الناس، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ولم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات الله محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی کلام کا ایک حصہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد حدیث سے آپ نے شروع فرمایا ہے اور خطبہ دیا ہے مقام بیضہ پر حر کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے. اس میں امام نے جس حقیقت کی طرف متوجہ کیا وہ یہ کہ اگر باطل کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں اور دین کی تباہ کرنے والوں کے مقابلے میں، دین کو تباہ کرنے والوں کے مقابلے میں، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کرنے والوں کے مقابلے میں اگر سکوت اختیار کیا جاتا ہے، اگر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، تو یہ خاموشی باعث بنتی ہے کہ خاموش انسان کا بھی انجام وہی ہو جو ظالم کا انجام ہے. دین پر چلتے ہوئے بھی اور دین پر عمل کرتے ہوئے بھی دیندار انسان اگر خاموش ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو دین کو تباہ کرنے والے اور دین کو برباد کرنے والے ہیں. لہٰذا ایسے وقت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ حقیقی کردار ادا کیا. امام نے وقت کی مشکل کو دیکھا اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو راستہ اپنایا, اس کے پہلے جو کوششیں کی تھیں خطبات کی شکل میں, گفتگو کی شکل میں, لیکن آخری راستہ یہ تھا کہ شہادت کے ذریعے سے اور قربانی کے ذریعے سے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا جائے. اور حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام نے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اپنی عظیم قربانی کے ذریعے سے, ایک کارنامہ امام کا یہ تھا کہ حقیقی اسلام اور باطل اسلام کے درمیان میں اپنے خون کے ذریعے سے خط کھینچ دیا اور قیامت تک کے لیے صحیح اسلام کی پہچان کا راستہ بتا دیا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, میں اسے اور جگہوں پر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, لیکن یہاں سر اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک عظیم کارنامہ کربلا کی قربانیوں کا یہ تھا کہ امام آئے, امام نے یزید کو ختم نہیں کیا, یزید بعد میں بھی باقی رہا, یزید کے بعد بھی یزید آتے رہے, یزیدیت کا سلسلہ بھی نہیں رکا, وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے, یزید کے بعد دوسرا یزید, اور یزیدیت کا سلسلہ جاری رہا اور جاری ہے. اصل اہم کام جو حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے انجام دیا وہ یہ تھا, ایک کام یہ تھا کہ باطل اسلام کو, باطل اسلام جو خلافت کے شکل میں پیش کیا جا رہا تھا اور نام اس کا اسلام دیا جا رہا تھا, اور دھیرے دھیرے وہی اسلام حقیقی اسلام بن جاتا لوگوں کی نگاہ میں, کیونکہ حکومتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں خاص کر اس زمانے کی حکومتیں, تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے لوگوں پر بھی وہی اثر پڑتا چلا جاتا ہے, حتیٰ دین کا اثر. اور یہ بات بعض جگہوں پر تفصیل سے عرض کی گئی کہ لوگوں کا دین بھی, الناس علی دین ملوکہم, لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو ان کے حاکموں کا دین ہوتا ہے. یعنی آج کے دور میں شاید یہ بات اتنے قوی انداز سے نہیں کہی جا سکے, لیکن قدیم زمانوں میں جب حکومتیں اور سب کچھ حکومتوں کے انڈر میں ہوتا تھا اور کسی کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی تھی, تو وہاں کے لیے یہ قول صحیح تھا کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگوں کا دین وہی ہے جو ان کے حاکموں کا دین ہے. اگر حاکم کا دین یزید جیسے حاکم ہے اور اس کا یزیدی دین ہے, تو دھیرے دھیرے اس دین کی حالت بھی وہی ہو جاتی جو یزیدی دین کی تھی, کیونکہ اس کے پہلے سارے دین کے ساتھ یہی ہو چکا تھا. عیسائیت وہ نہیں رہی جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے, توریت کا مذہب وہ نہیں رہا جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے, ابراہیمی مذہب وہ نہیں رہا جو حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے. اس کے پہلے اور اس کے بعد ہزاروں جو انبیاء آتے رہے ان کا وہ مذہب نہیں رہا جو بولے کے آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والے یا اپنی نادانی کی بنیاد پر یا اپنے منفعت کی بنیاد پر یا اپنے فائدوں کی بنیاد پر آ کر دین میں تبدیلی کرتے رہے, حاکم ان کا ساتھ دیتے رہے, بادشاہوں کے تبدیل ہونے سے دھیرے دھیرے دین بھی تبدیل ہوتا چلا گیا. یہ پوری تاریخ ہے. حتیٰ ہم جس سرزمین پہ زندگی گزار رہے ہیں اس بات کا بہت زیادہ امکان نظر آتا ہے کہ یہاں بھی انبیاء آئے ہوں گے, یہاں بھی کتابیں آئی ہوں گی, بعض کتابوں میں ایسے آثار بھی نظر آتے ہیں, لیکن حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پورا مذہب, پورا دین, سب کچھ تبدیل ہوتا رہا. یہ سب کچھ اسلام کے ساتھ بھی ہوتا, بنی امیہ کی کوششوں کا نتیجہ یہی تھا کہ اسلام کا نام اپنی جگہ پر رہ جائے, لیکن اسلام کے اندر جو میٹیریل ڈالا جائے اور اسلام کے اندر جو کچھ ہو وہ رسول اللہ کا نہ ہو بلکہ بنی امیہ کا ہو. اور یہ اثر پڑھنا شروع ہو گیا تھا, اتنا پڑھنا شروع ہو گیا تھا کہ اسے 50 سال میں بہت ساری تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں, جبکہ اس کے پہلے جتنے حاکم آئے تھے, حتیٰ معاویہ بھی جو حاکم بن کے آیا تھا, تو وہ کم سے کم ظاہری طور پر اسلام کی بہت رعایت کرنے کی کوشش کرتا تھا. اندر سے بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن ظاہر میں اسلام کو, یعنی پابندیوں کے ساتھ نماز جماعت میں آنا, حاکم ہوتے ہوئے نماز جماعت پڑھانا, ظاہر میں کچھ نہ کرنا, ظاہر میں کوئی ایسا کام انجام نہ دینا ظاہری طور پر, باطنی طور پر اگرچہ بہت سارے اصحاب کو شہید کیا، بہت سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ظاہری طور پر اس کے پہلے اسلام کی رعایتیں تھیں۔ یزید آیا تو اس نے ظاہر کی رعایت کرنا بھی چھوڑ دی۔ ایک وجہ امام حسین السلام کے قیام کی یہ بھی تھی علی الاعلان، کہ یزید جو ایسا حاکم بن کے آیا جو ظاہری اسلام کی بھی رعایت نہیں کر رہا تھا، لیکن نام اسلامی تھا، خود کو خلیفہ مسلمین اور امیر المومنین جیسے لقب سے پہچنوایا جاتا تھا، اس لقب سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور یہ حکومتوں کا اثر، حکومتوں کا اثر پوری تاریخ میں رہا ہے کہ حکومتیں جیسے جیسے چاہتی رہیں لوگوں کے رخ کو موڑتی چلی گئیں۔ ہم دو نمونہ بھی عام طور سے پیش کرتے ہیں ایسی جگہ پر، کہ پورا ایران اہل سنت تھا، پورا ایران کئی سو سالوں تک پورا ایران اہل سنت تھا، ایک قم شہر اور تھوڑے سے نارتھ ایران میں اور کچھ بعض جگہوں کو چھوڑ کر پورا ایران اہل سنت تھا، لیکن ایران کا حاکم اور بادشاہ شیعہ ہوا تو پورا ایران شیعہ ہو گیا۔ یعنی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جب ایران کا بادشاہ شیعہ ہوا تو پورا ایران شیعہ ہو گیا، اور تقریباً ابھی 94 یا اس سے کچھ کم زیادہ پرسنٹ کی تعداد شیعہ کی۔ اسی کے بالکل برعکس پورا ایجپٹ یعنی پورا مصر شیعہ تھا، پورا مصر، یہی مصر جو ایجپٹ آپ کہتے ہیں، پورا مصر شیعہ تھا، لیکن وہاں کی حکومت تبدیل ہوئی، وہاں کا حاکم اہل سنت ہوا، تو پورا مصر ابھی اہل سنت ہے۔ بہت مختصر سی تعداد وہاں پر شیعوں کی گنی چنی کہی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ حکومتوں کا تاریخ پر اثر رہا ہے، یہ میں مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ دو کھلی ہوئی مثالیں، ورنہ اور بہت ساری مثالیں پوری دنیا بھری پڑی ہے اس مثالوں سے، کرسچنٹی کی دنیا میں، دوسرے مذہب کی دنیا میں، کہ حاکموں کی تبدیلی سے عوام پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر حکومت اسلامی میں یزید جیسا حاکم آ کر بیٹھا رہے گا تو نام تو اسلام کا رہے گا، لیکن وہ اسلام محمدی اسلام نہیں بلکہ یزیدی اسلام ہو جائے گا، بنی امیہ کا اسلام ہو جائے گا۔ لہذا حسین ابن علی کا سب سے عظیم جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی قربانی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ایک خون کی لکیر کھینچ دی حقیقی اسلام اور باطل اسلام کے درمیان، کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کو پہچاننا ہے تو کربلا کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بہت ساری اسلام کی جو شکلیں نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے عزیزو کہ اتنی ساری جو شکلیں اسلام کی نظر آ رہی ہیں اس کا ربط کربلا سے نہیں ہے، ورنہ ایسی شکلیں نظر نہ آتی۔ انشاءاللہ کہ بعد میں طے ہوا ہے کہ تقریباً 20-22 دن بعد حیدرآباد میں 4-5 دن کی مجلس ہوگی، وہاں پر اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی، اسلام کی متضاد تصویریں جو بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، حتیٰ جو شیعت میں ابھی یہ تصویریں ٹکرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لہذا شیعت میں بھی وہ نظر آئے گا، ایک حقیقی اسلام، ایک حقیقی شیعت، ایک علوی و فاطمی و حسنی و حسینی اور امامی شیعت، کہ جس کا تعلق بہت گہرا ہے آئمہ کی آئیڈیالوجی سے، کربلا کی آئیڈیالوجی سے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری شیعت ہے جس میں ظاہر تو ممکن ہے بہت کچھ نظر آئے لیکن اندر سے آئیڈیالوجی نہیں ہے، خالی ہے، اندر سے بالکل خالی حصہ۔ اس پر بعد میں انشاءاللہ دوسری جگہ پہ گفتگو کی جائے گی، لیکن یہاں پہ صرف یہ عرض کرنا ہے کہ امام نے اپنی تحریک اور اپنی قربانی کے ذریعے سے، کہ یہ تحریک جو قربانی تک گئی، فقط زبان کی تحریک نہیں تھی، فقط تقریروں کی تحریک نہیں تھی، فقط خطبوں کی تحریک نہیں تھی، فقط بیان کی تحریک نہیں تھی، بلکہ یہ وہ تحریک تھی حسین ابن علی کی جو شہادتوں تک گئی۔ اور اس تحریک کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ اسلام حقیقی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور جب بھی کسی کو حقیقی اسلام ڈھونڈنا ہو تو آگے کربلا سے لے جائے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی، یہ ایک حقیقت ہے عزیزو۔ یعنی کربلا میں صرف مصائب نہیں رکھا گیا ہے، کربلا میں اسلام رکھا گیا ہے۔ مصائب ہے ایک پہلو کربلا کا جو بہت ہی اہم پہلو ہے اور بہت ضروری پہلو ہے، اور در حقیقت مصائب کا پہلو اسی لیے اتنا زیادہ اہم ہے بھی روایتوں میں، کیونکہ مصائب کے ذریعے سے جب انسان کا دل نرم ہو جائے تو وہ آ کر اس نرم دل میں حسینی اسلام کو اپنے ساتھ لے کے جائے، جو حقیقی اسلام ہے، جو اسلام کا سب سے اہم چہرہ ہے. البتہ کربلا کا ایک دوسرا بہت بڑا اثر تھا، پہلا اثر یہ تھا، لیکن دوسرا جو بہت عظیم اور بہت بڑا اثر کربلا کا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے حسین ابن علی نے آنے والے ہر دور کے لیے مظلوموں کے ہاتھ میں حسینیت کا اسلحہ دے دیا ہے، اور حسینیت کا اسلحہ ہر دور میں ہر اسلحے پر غالب آنے والا ہے. چاہے کتنا ہی دنیا ترقی کر لے جائے، چاہے کتنا ہی اسلحوں کی کمپنیاں نئے نئے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بڑے بڑے اسلحے بنائیں، لیکن سارے اسلحے ناکام ہو جائیں گے حسینیت کے اسلحے کے مقابلے. یہ کوئی خطابت نہیں ہے عزیزوں، یہ میں کوئی جذبات میں آ کر کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے جس کے عینی نمونے اور ابھی کے نمونے ہمیں سب نظر آ رہے ہیں، پورے عالم اسلام میں جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس حسینیت کا اسلحہ ہے ان کے مقابلے میں ساری کوششیں اور سارے اسلحے استعمال کیے گئے، لیکن ناکامی ہمیشہ باطل کو ہی اور حسینیت کا اسلحہ کامیاب رہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کامیاب رہا. یہ اور بات ہے کہ اس اسلحے سے استفادہ ہم نے بہت کم کیا ہے تاریخ میں، اگر پہلے بھی یہ اسلحے سے استفادہ کیا جا رہا ہوتا تو پہلے بھی بہت ساری کامیابیاں ہوتی، لیکن ہم نے اپنے دور میں الحمدللہ الحمدللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حمد کرنے کا مقام ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر حسینیت کے اسلحے کو اس طرح استعمال کر کے باطل کو اس طرح سرنگوں کیا گیا ہے. واقعاً حمد کا مقام ہے. یہ حمد کا مقام اس لیے ہے کیونکہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و علی، جہاں پر اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی حمد کی ہے، کہ دعائے عرفہ شروع کا جو حصہ ہے چند صفحے کا، اس میں ایک ایک نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، بڑی سی بڑی نعمتوں کا امام نے ذکر کیا، اور ساری نعمتوں کا ذکر کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے جا رہے ہیں، اور جہاں تمام نعمتوں کا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کرتے ہوئے حمد کی، وہاں پر ایک نعمت جو بہت بڑی نعمت تھی جس پر امام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی حمد کی، وہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو میری ولادت کو اور اس دنیا میں میرے آنے کو ٹالتا گیا، آخر کرتا گیا، آگے بڑھتی رہی، نسلوں سے سلبوں سے گزارتا گیا، رحموں سے گزارتا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسے زمانے میں اس دنیا میں میں آیا، اس دنیا میں میری ولادت ہوئی کہ جہاں پر تیرے رسول کی، تیرے نبی کی اور حق کی اور تیرے قانون کی حکومت تھی. یہ بہت بڑا مقام ہے، حمد کا مقام ہے. تو اسی بنیاد پر ہم بھی اپنے زمانے میں حمد کر سکتے ہیں، شکر کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں اہل حق کو فرار نہیں کرنا پڑ رہا ہے، بھاگنا نہیں پڑ رہا ہے، جان بچانے کے لیے چھپنا نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ سارے دور ہم گزار چکے ہیں، یہ سارے دور سادات نے اپنے آپ کو سادات کہنا چھوڑ دیا، اگر سادات کہا تو اپنا مذہب بیان کرنا چھوڑ دیا. ابھی اسی ہندوستان میں کتنی بڑی تعداد سادات کی ہے جو صرف اس لیے اہل بعض اہل حدیث ہوئے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھپا کے رکھا اور اپنے اولاد کو نہیں بیان کر پائے ڈروں کی وجہ سے، خطروں کی وجہ سے، جو ہجرت کرتے گئے عرب دنیا سے ایران کی دنیا میں ہجرت کرتے آئے، ایران سے بھاگ کر ہندوستان اور پاکستان میں ہجرت کرتے آئے، یہ سب اس لیے کرتے آئے کیونکہ اپنے آپ کو سید کہنا ان کے لیے مشکل تھا، اپنے آپ کو حسینی کہنا مشکل تھا، اپنے آپ کو علوی کہنا مشکل تھا. لیکن الحمدللہ ہم آج ایسے دور میں نہیں ہیں کہ جہاں ہم بھاگ رہے ہوں، ہم فرار کر رہے ہوں، بلکہ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی سے دنیا کی ہر باطل آئیڈیالوجی فرار کر رہی ہے اور بھاگ رہی ہے. یہ بھی خطابت نہیں، تو جرم ہے آپ نے، ایک یہ دور ہے، یہ حمد کا دور ہے. اور جہاں حسینیت کا اسلحہ ہر جگہ غالب ہوتا نظر آیا، کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، سوچ نہیں پاتے تھے لوگ کہ اتنے بڑے دنیا کی چھٹی فوجی طاقت جس کے پیچھے پورا یورپ اور امریکہ اور سب لگے ہوئے ہیں، وہ چند ہزار جوانوں کے مقابلے میں 2006 کی جنگ میں وہ ہار جائے گی۔ یہ تو آپ نے، آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوا نا یہ ماجرا، 2006 کی جو جنگ ہوئی۔ حتیٰ بہت سارے مومن لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن خدا کی قسم ہم لوگ مطمئن بیٹھے تھے کہ اس جنگ کو بہرحال حزب اللہ جیتے گی۔ اس لیے جیتے گی کہ یہ قرآن کا قانون ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ یہ قانون ہے قرآن کا، اور یہ قرآن کا قانون ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کیسے چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ یہ سب قانون ہے قرآن کا، فقط مشکل یہ ہے کہ کوئی اللہ کی مدد کرنے کے لیے نکلے۔ ہماری ساری شکست کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے قیام نہیں کیا تھا۔ وہ جو مکہ کی سرزمین کو، توحید کی سرزمین کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ نام جگہ جگہ توحید کا ہے، نعرے توحید کے ہیں، لیکن توحید سے سب سے زیادہ دور وہی قوم ہے عزیزو۔ اسی لیے ساری ذلتیں ہیں عالم اسلام کی، نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ذلت کا سبب بنا ہوا ہے آل سعود۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعرے توحید کے ہیں لیکن پورا عمل مشرکانہ ہے۔ لیکن اسی زمانے میں بالکل برعکس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ والے اٹھے اور ان کو اللہ نے کامیابی دی، قرآن کے قانون پر عمل ہوا، قرآن کا فارمولہ اپنایا گیا، اور اس فارمولے کے نتیجے میں جو لوگ تصور بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ کر کے دکھایا۔ پھر آپ کہیں یہ تو شیعہ لوگ تھے، یہ تو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، یہ حسین ابن علی کے چاہنے والے تھے، لیکن نہیں عزیزو، یہی فارمولہ، یہی فارمولہ فلسطین کی حماس کے اہل سنت نے اپنایا۔ یہ فارمولہ انہوں نے سعودی عرب سے نہیں لیا تھا، یہ فارمولہ انہوں نے مصر سے نہیں لیا تھا، یہ فارمولہ انہوں نے ترکی سے نہیں لیا تھا، بلکہ یہ فارمولہ انہوں نے حزب اللہ سے اور ایران سے لیا تھا، اور وہ فارمولہ تھا حسینیت کا فارمولہ۔ تھے اہل سنت لیکن انہوں نے بھی حسینیت کا اسلحہ لینا سیکھا تو ان کو بھی کامیابی ملی۔ یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے 2008 میں جو جنگ ہوئی وہ جنگ جو ہے 22 دنوں کی تھی، اور ابھی جو پچھلے چند مہینے پہلے جنگ ہوئی، دونوں جنگ میں ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 90 کلو کے میزائلوں سے وہ جیت گئے ہیں، 90 کلو کے ایسے میزائل تھے کہ اگر کسی کے سر پہ جا کر نہ پڑے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا تھا۔ یہ جو فلسطین سے میزائل داغے جاتے تھے، کیا ہوتا تھا، کہیں روڈ پہ جا کے پڑا تو چھوٹا سا سوراخ ہو گیا، کہ کسی گھر پہ جا کے پڑا تو چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ ان میزائلوں سے وہ نہیں جیتے، ان میزائلوں سے ان بموں کے مقابلے میں کہ جو انہیں یورپ اور امریکہ سے ملا ہوا تھا، ان بموں کے مقابلے میں ان میزائلوں سے انہوں نے جنگ نہیں جیتی ہے، بلکہ جنگ جیتنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کربلا کی حسینیت کا اسلحہ کسی نے دے دیا تھا، اور وہ اسلحہ تھا کہ باطل کے مقابلے میں استقامت کرنی ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ نتیجہ سامنے آ گیا۔ لہذا جنگ جیتنے کے بعد نہ انہوں نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا، نہ مصر کا سعودی عرب شکریہ ادا کیا، نہ ترکی کا، چونکہ یہ بڑے ملک ہیں عالم اسلام کے، جو اہم رول ادا کرنے والے ملک سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ سارے ملک ہیں، کسی کا انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ سب نے مل کر آ کر اس کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے انہیں یہ اسلحہ دیا تھا، میزائل کا اسلحہ نہیں، حسینیت کا اسلحہ۔ اور آج عالم اہل سنت، یہ بات میں اور جگہوں پہ عرض کر جو عالم اہل سنت آج دھیرے دھیرے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے آئیڈیولوجیکل اعتبار سے تشیع کے قریب ہونے کے لیے، چونکہ اہل سنت کا بنیادی یہ قانون ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے حاکموں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ تاریخ ہی میں نہیں بلکہ ان کی ان کے دین کا حصہ ہے، ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے وہی اول الامر ہے اور اس کی ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں، یعنی شیعت اور اہل سنت کے درمیان میں ایک فرق یہ ہے کہ شیعت یہ کہتی ہے کہ اول الامر جو قرآن میں آیا اس سے مراد معصوم آئمہ علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی حاکم بن جائے وہی اول الامر ہے اور اسی کی ہمیں اطاعت کرنا ہے، حتیٰ یزید کی بھی اطاعت کرنے رہے، کرنے کے لیے تیار رہے اور کرتے رہے، یزید کی بھی اطاعت کرنے سے انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی، حجاج ابن یوسف کی اطاعت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، متوکل کی بھی اطاعت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ اپنے دور کے پورے دور میں جہاں بھی ظالم حکومتوں کے خلاف کہیں قیام ہوا ہے تو پوری تاریخ میں وہ تشیع نے کیا ہے، شیعت نے کیا ہے، علوی لوگوں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ یہ تاریخ پڑھ ڈالیں پوری اٹھا کر، یعنی ہارون رشید کی ساری پریشانی یہ تھی کہ اتنی بڑی حکومت ہوتے ہوئے علوی لوگ تو کچھ ہیں جو میرے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں، پریشان تھا۔ حکومت ہارون رشید کی اتنی بڑی تھی کہ وہ بغداد میں جب کبھی بادل کو گزرتے ہوئے دیکھتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ جا اے بادل، تو جہاں بھی جا کر برسے گا اس کا ٹیکس میرے پاس آ جائے گا، یعنی بادل برسے گا تو اناج پیدا ہوگا، اناج پیدا ہوگا تو اس کا ٹیکس، یعنی اتنی بڑی حکومت پھیلا رکھی تھی ہارون رشید کی کہ بادل کو دیکھ کر فخر کرتا تھا کہ یہ بادل کہیں بھی برسے فائدہ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد بھی وہ ڈرتا تھا کس سے؟ شیعت کی اور کربلا کی آئیڈیالوجی سے ڈرتا تھا، شیعت کے وارثوں سے ڈرتا تھا، کربلا کے وارثوں سے ڈرتا تھا، کربلا کے اس وارث سے ڈرتا تھا جسے مسلسل 14 سالوں سے ایک زندان سے دوسرے زندان میں، دوسرے زندان سے تیسرے زندان میں، اس قدر زندانوں میں گزارا گیا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ فقط جس پر ہڈیاں تھیں اور چمڑا تھا، کہ جب زندان سے اس نے دیکھا باہر جھروکوں سے کوئی سفید کپڑا ہے، کہا یہ سفید کپڑا کیوں پڑا ہوا، کہ سفید کپڑا نہیں ہے، یہ امام موسیٰ قاضی میں جو سجدے میں ہیں، لیکن ان کے جسم میں اب کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن ایک ایسے نحیف و لاغر انسان سے اتنے بڑی حکومت کا حاکم ڈرتا تھا، اور اتنا ڈرتا تھا کہ مجبور ہو گیا شہید کرنے پر۔ کیوں مجبور ہوا؟ اس لیے کہ یہ جو نحیف و لاغر انسان تھا ایک انسان نہیں تھا بلکہ کربلا کی آئیڈیالوجی کا وارث تھا، اور کربلا کا اسلحہ اس کے پاس تھا، یہ فرق تھا۔ مامون رشید نے اپنے بھائی کو بھی قتل کر کے اپنی حکومت اتنی بڑھا لی، لیکن سب کچھ بڑھ جانے کے بعد سب سے بڑا خوف جو اسے تھا وہ علویوں سے تھا اور تشیعوں سے تھا اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے کربلا کا اسلحہ، اور یہ سارے ہیں کربلا کے اثرات، چونکہ اثرات پہ ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کر پائے اور نہ شاید کر بھی پائیں گے، بھی انشاءاللہ 2 دن جو ہے اس پہ تھوڑا بہت کریں گے کہ کربلا کے اثرات یہ پوری تاریخ میں کیا رہے ہیں۔ وہ شروع کے اثرات تھے، فوراً جو ہونا شروع ہوئے اس کی طرف نہیں معلوم اشارہ کر پائیں گے کہ نہیں، کہ کوفے میں کیا اثر ہوا، مکے میں کیا اثر ہوا، مدینے میں کیا اثر ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا چند سال کربلا کے، صرف چند سالوں کے درمیان میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن وہ اثرات فقط وقتی اثرات نہیں تھے، کربلا ایک ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کا وقتی کچھ اثر سامنے آ جائے پھر بعد میں ختم ہو جائے، نہیں، کربلا جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اور انسان کا شعور بڑھتا جائے گا ویسے ہی ویسے کربلا کا اثر بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر کربلا کا اثر ہم پہ کم نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم اپنے شعور کی اس منزل تک نہیں پہنچ پائے ہیں کہ کربلا کا اثر قبول کر سکیں، تو جو ہمیں آپ نے، لیکن یہ ہونا ہے، یعنی یہ حتمن ہونا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ کربلا کا اثر ہی انسان کو ایسی منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ وقت کے امام کے ظہور کے لائق بن سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عمل جاری ہے اور دھیرے دھیرے یہ عمل جاری رہے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت کی آئیڈیالوجی کا یہ حصہ ہے कि वो अपने हाकिमों के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते, बल्कि जो हाकिम होता है उसको उलुल अमर मान लेते हैं आसानी से और उसकी इताअत करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो यजीद जैसा हाकिम ही क्यों ना हो। लेकिन आज हम अगर देख रहे हैं कि दुनिया इस्लाम में हर तरफ गौगा है, हंगामा है, हुकूमतें गिर रही हैं, हुकूमतें टूट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ क्यों है? ये तो आपकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ था, ये तो आपने ऐसे ऐसे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ भी कभी क़याम नहीं किया, आज फिर क्यों क़याम कर रहे हैं? आज मिस्र में क्यों क़याम होता रहा, यमन में क्यों क़याम होता रहा, आज लीबिया में क्यों ऐसा हुआ, ट्यूनिसिया में क्यों ऐसा हुआ, जॉर्डन में क्यों ऐसे हालात हैं, खुद सऊदी अरब के अंदर से क्यों ऐसे ऐसे हालात, ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि आज अहले सुन्नत को भी किसी ने हुसैनियत की रूह और हुसैनियत की आइडियोलॉजी से आशना कर दिया है। ये एक अहम मसला है, यानी ये करबला का असर है, ये करबला का असर जो अहले सुन्नत तक पहुँच रहा है। अलबत्ता फ़िलिस्तीन की हमास बहुत अच्छी तरीके से आशना हो गई है, अगरचे फ़िक़ही एतबार से वो अहले सुन्नत हों, लेकिन आइडियोलॉजी के एतबार से अभी फ़िलिस्तीन की हमास शियत से कहीं ज़्यादा नज़दीक है अहले सुन्नत के मुकाबले में बाकायदा तौर पर। तो दूसरा ये नतीजा था करबला का, दूसरा अहम नतीजा, पहला ये था कि क़यामत तक के लिए हक और बातिल इस्लाम के दरमियान में एक ऐसा ख़त कि जो पहचाना जा सके करबला के ज़रिए से आकर सही इस्लाम, और जब भी कोई चाहे कि सही इस्लाम तक अपने आप को पहचाने तो जाकर करबला से सही इस्लाम लेना शुरू कर दे। यानी करबला से मसायब और रोने और गिरिए के साथ साथ इस्लाम लेना, ये बहुत ही अहम नुक्ता अज़ीज़ो। करबला इस्लाम है, करबला दीन है, हुसैन इब्ने अली दीन है, हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी दीन है, हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी फ़कत मसायब नहीं है बल्कि दीन है। तो वहाँ से मसायब भी है लाजिम लेना जिस पर गिरिया किया जाए, लेकिन वहाँ से दीन भी लेना ज़रूरी है, और वो है वही हुसैनी दीन, अलवी दीन, फ़ातिमी दीन। ये फ़ातिमी मज़हब है, अगरचे इन सब को आखिर में हम कहते हैं जाफरी मज़हब। जाफरी मज़हब इसलिए कहते हैं कि इस मज़हब में सबसे ज़्यादा इस आइडियोलॉजी को पहचाने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का किरदार है, और सबसे ज़्यादा हदीसें इमाम की तरफ से आई हैं, छठे इमाम की तरफ से, इसलिए कहा जाता है। लेकिन ये असली मज़हब जो है वो कहाँ से है? असल में ये मुहम्मदी है, अलवी है, फ़ातिमी है, हसनी है, हुसैनी है, हुसैन इब्ने अली। इसलिए मैदान करबला में यजीद जैसे जालिम के मुकाबले में खड़े हुए हैं कि फरमाते हैं कि मेरी माँ की आगोश मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं जालिम की बैत करूँ। ये खुद इमाम का कलाम, इजाज़त नहीं देती मेरी माँ की आगोश। या अल्लाह व रसूलहू वल मोमिनून व नफूसन व अबिया नफूसन अबिया, और एक दो कलमा और भी है जो अभी फ़िलहाल हमारे ज़हन में नहीं है। अल्लाह मना करता है, रसूलुल्लाह मना करते हैं इस बयस से, मोमिनीन मना करते हैं, गैरतदार नफूस मना करते हैं, पाकिज़ा ख़ानदान मना करते हैं। वह हुजूरुन ताबत व तहरत, और वो पाक और पाकिज़ा आगोश जिसमें मैं पला हूँ वो आगोश मुझे मना करती है कि ज़ालिम की बयत की जाए। तो हुसैनी इस्लाम असल में फातिमी इस्लाम है, और हुसैनी क़याम दर हकीकत फातिमी क़याम का नतीजा है कि एक बीबी 18 साल की उम्र में किस तरह से आकर क़याम करती है, यहाँ तक कि ना अपनी जान की परवाह है ना अपने बच्चे की जान की परवाह है। ये इमाम हुसैन इस्लाम की निगाहों में रहा है, अगरचे उस वक्त उम्र 7 साल की थी, लेकिन इमाम की 7 साल की उम्र का कोई मसला नहीं होता, इमाम हर चीज़ की हकीकत को जान रहा होता है। तो ये सब कुछ है असर अजीज़ो, और ये असर अभी बहुत तेज़ी से और बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, और ये तहरीक सब जाकर मिल जाती है, यानी बीच में ये करबला है, करबला की तहरीक पहले से जाकर मिलती है बेसत से, और बेसत के पहले अंबिया से, और ये करबला की तहरीक बाद में जब शुरू होती है तो तमाम तहरीकों से जुड़ती जुड़ती, कि शायद हम कल आपकी खिदमत में बाज़ तहरीकों का नाम लें जो बड़ी तहरीकें आईं हमारे अपने दौर की, इधर 150-200 सालों के दरमियान में जो बड़ी तहरीकें आईं जिसका बहुत बड़ा असर पड़ा, वरना आज आलम इस्लाम की नहीं मालूम क्या हालत होती। اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے جا کر ظہور سے جڑ جائے گی. کربلا بیچ میں ہے, کربلا اس پوری تحریک اور پورے موومنٹ میں بیچ میں ہے, کربلا جڑی ہوئی ہے پہلی تمام انبیاء کی تحریکوں سے, جس میں خاص کر بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جڑی ہوئی ہے بات کی تمام حق تحریکوں سے کہ جس کا اختتام ہے ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد. تاریخ کی سب سے بڑی تحریک اور تاریخ کا سب سے عظیم موڑ جو آیا وہ رسول اللہ کی بعثت کی شکل میں آیا. اس پر بہت توجہ کریں. اس لیے توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ آج ہمارے ہندوستان پاکستان میں سن بعثت سے آشنا ہی نہیں ہے لوگ, نہ اہل سنت آشنا ہے نہ شیعہ آشنا ہے. یعنی تاریخ انسانی میں سب سے بڑا جو قدم اٹھا اور سب سے بڑا جو موڑ آیا پوری تاریخ میں, یہ پوری تاریخ کا نچوڑ ہے, اور پوری بشریت پہ سب سے بڑا جو اثر پڑا ہے کہ جس اثر کا ایک بہت بڑا نتیجہ خود کربلا ہے, وہ ہے پیغمبر اکرم کی بعثت. جملہ جس کے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا کہ بعثت کے پہلے کا انسان کچھ اور تھا, بعثت کے بعد کا انسان کچھ اور بنتا چلا گیا. بعثت کا اثر فقط عرب کے لیے نہیں ہے, مکے کے لیے نہیں ہے, مدینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ بھی وہی منزل ہے کہ جیسے جیسے انسان میں تحریک کا اثر ہوتا چلا جائے گا ویسے ہی ویسے وہ بھی مبعوث ہوتا جائے گا. بعثت کے اصل معنی یا اور جگہوں پہ عرض ہے, بعثت کے اصلی معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو اکسا دینا. باسا یعنی اکسانا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اکسانا کہاں بولتے ہیں عام طور سے؟ کسی کو لڑائی کے لیے, جھگڑے کے لیے, غصے میں کسی کے خلاف عام طور سے ہے. اردو میں ہم یہاں بولتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو اکسا دیا, وہ جا کے لڑ بیٹھا, پھر کوئی پرواہ نہیں کی اور نہیں معلوم گالم گلوچ کی, بدتمیزیاں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اکسایا ہوا انسان تھا. اکسایا ہوا انسان پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اکسایا ہوا انسان کو کہا بیٹھ جاؤ, ٹھہر جاؤ, سنبھل جاؤ, زبان بند کرو, روکو اپنے آپ کو, لیکن چونکہ اس کو اکسا, اور جتنا زیادہ اکسا دیا گیا اتنا ہی زیادہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. یہ اردو لفظ ہے, لیکن اردو لفظ جو ہے یہ لفظ فقط غلط جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی وہی غصے کے لیے, باطل کام کے لیے, غلط کام کے لیے, گندے کام کے لیے کسی کو اکسانا. لیکن عربی میں یہ لفظ عام طور سے زیادہ اچھی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے, غلط جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے. عربی میں اس کے معنی ہے باسا, یعنی کسی انسان کو اکسا دیا گیا ہو. کس چیز کے لیے اکسا دیا گیا ہو؟ حق کے لیے اکسا دیا گیا ہو, کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اکسا دیا گیا ہو, لوگوں کو نجات دینے کے لیے اکسا دیا گیا ہو, لوگوں کو جہنم سے نکال نکال کر جنت کی طرف لانے کے لیے اکسا دیا گیا ہو. یہ کام رسول اللہ کرتے. اکسایا ہوا انسان پھر نہیں بیٹھتا, اتنا زیادہ کہ حتیٰ رسول اللہ کو بٹھانے کے لیے اور روکنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, بس کریں یا رسول اللہ تھوڑا سنبھالیں, تھوڑا ٹھہریں, بہت ہے, بہت زیادہ ہے. کبھی ہوتا نا ایک بچہ جو ہے, ایک وقت اپنا ایک والدین اپنے بچے سے بار بار کہتے بیٹا تم پڑھتے کیوں نہیں, بیٹا ہوم ورک کیوں نہیں کرتے, یہ کرو یہ کرو, بار 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 کہنا پڑتا ہے, اور اس کو زبردستی کر کے بٹھاتے ہیں, پھر تھوڑا توجہ ہٹتی ہے, پھر کیا کرتا ہے ادھر بچہ جو بھاگ جاتا ہے, نکل جاتا ہے, پھر کبھی ادھر جاتا ہے ذہن, کبھی ادھر کہا کہ ٹیبلٹ پہ کھیلنے لگتا ہے, ٹیلی ویژن دیکھنے لگتا ہے. لیکن اگر کوئی اندر سے اس کو کوئی اکسا دے علم کے لیے, تو والدین کو آ کہنا پڑتا ہے بیٹا بس کرو, کتنا پڑھو گے, اب کھانا کھا لو, اب سو جاؤ, اب آرام کر لو. یعنی دونوں منظر آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک جو اندر سے جس کے اندر تحریک ہوتی ہے, اندر سے حرکت ہوتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے. جس کو اندر سے کچھ نہیں ہوتا, اوپر سے کہا جاتا ہے, تو اس کو بار بار اور جو ہے دھکے دینے پڑتے ہیں, یا دھکے دے دے کر جو ہے کام کرانا پڑتا ہے, ہے نا؟ ہم جیسے مولویوں کی حالت بھی ہے کہ کوئی دھکا دے تو کچھ کریں گے, لیکن رسول اللہ کی حالت یہ نہیں تھی. مشکل قوم کی اسی لیے ہوتی ہے چونکہ ہم جو جیسے لوگوں کو دھکا دینا پڑتا ہے، یا کھینچنا پڑتا ہے یا دھکا دینا پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ کی یہ حالت نہیں تھی. رسول اللہ کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ. رسول اللہ ایک ایسے طبیب، طبیب جانتے ہیں، طبیب، طبیب کلمہ عام طور سے میڈیکل میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جسم کے طبیب نہیں مراد ہے، یعنی انسانوں کے نجات دینے والا طبیب، روح کو نجات دینے والا. جسم کو نجات دینا یہ کوئی اتنا بڑا کام ہے؟ اچھا ہے، اچھا کام ہے جسم کو بھی نجات دینا، لیکن جسم کو اگر نجات نہیں ملی تو بہت یہ ہوگا کہ انسان مر جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا. لیکن اگر روح کو نجات نہ دی گئی تو زندہ رہ کے ہزاروں کو مار ڈالے گا، ہے نا، ہزاروں کو فاسد کر دے گا، ہزاروں کو فاسق کر دے گا، ہزاروں کو تباہ کر دے گا اگر انسان کی روح کا علاج نہ کیا جائے. جسم کا علاج نہیں ہوگا تو بہت ہوگا کہ ایک انسان مر جائے گا، ایک عورت بیوہ ہو جائے گی، چند بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ ہوگا. لیکن اگر روح کا علاج نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے. تو انبیاء جسم کا علاج کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، روح کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے. اگرچہ لوگ آگے اگر پوچھتے تھے تو وہ بھی بتا دیتے تھے، چونکہ ان کے پاس علم ہوتا تھا سب کا. کبھی کبھی ہمارے بعض جوانوں کی آرزو ہوتی تھا، کاش کہ ہمارے امام بھی کوئی کیا میڈیکل سائنس میں کوئی نئی تحقیق پیش کر دیتے، ریسرچ. یہ کرنے چھوٹا کام ہے، اگرچہ معاشرے کے اعتبار سے بڑا کام ہے، لیکن آئمہ کے لیے یہ سب چھوٹے کام ہیں. یہ جسم بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، اگر جو جسم بچانے کے نسخے بھی انہوں نے دیے، لیکن آ کر درس نہیں دیتے تھے میڈیکل سائنس. کوئی آ کر پوچھ لیتا تو بتا دیتے، تم جا کے یہ کام کرو تمہارا علاج ہو جائے گا، تمہاری شفا ہو جائے گی. حتیٰ متوکل جیسے ظالم حاکم جس نے ہزاروں مومنین کو صرف علی ابن ابی طالب کی محبت کے جرم میں قتل کیا تھا، ایسے ظالم حاکم کی ماں بھی آ کر امام صادق علیہ السلام سے علاج پوچھتی ہے تو امام اسے بھی علاج دے دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، دے دیتے ہیں. سارے طبیب فیل ہو گئے تھے، سارا طب فیل ہو گیا تھا، پریشان تھی وہ ماں، جانتی تھی کہ اس کا علاج کہیں نہیں ہونے پالا ہے، ایک دروازہ ہے جہاں پر علاج ہو. گئی وہاں پر جا کے پوچھا کہ میرا بیٹا ایسا ہے، مجھے بتائیں. امام نے علاج بتا دیا، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، متوکل ٹھیک ہو گیا. امام کے پاس دشمن بھی اگر مانگنے آئے گا تو دینے سے منع نہیں کرتے. پھر اس نے کچھ اچھے قیمتی لباس اور کچھ زیورات، کچھ جو ہے اشرفیاں بھجوائی تھیں. بعد میں اسی متوکل نے حملہ کیا امام کے دروازے، گھر پر گھر جلایا اور لباس ملے تو کہا کہ دیکھو یہ حکومت کی تیاری کر رہے ہیں، دیکھو دلیل کے طور پر یہ لباس ہے. کہا تو جا اپنی ماں سے پوچھ کہ یہ لباس میرے پاس کہاں سے آیا ہے. لہذا وہ طبیب نہیں تھے، جسم کے طبیب نہیں تھے، روح کے طبیب تھے. اس میں بہت توجہ کریں. یہ آرزو نہیں کریں گے کاش کہ ہمارے امام بھی کوئی سائنٹیفک ریسرچ پیش کرتے جیسے نیوٹن نے اور آئنسٹائن نے پیش کر دیا. ٹھیک ہے، یہ سب بھی اچھے کام ہیں، لیکن یہ سارے سائنٹیفک ریسرچوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جسم کو کچھ سہولت مل جائے بس. اور اتنا سہولت ابھی دے دی ہمارے جسم کو کہ ہمارا جسم مریض ہونے لگا ہے. جب سہولتیں کم تھیں تو مرض بھی کم تھا، ابھی سہولتیں اتنی زیادہ سائنس نے ہمیں دے دی کہ سب مریض ہونے لگے. ایک ایک آدمی ابھی 20 سال کے جوان ہے، 30 سال کے جوان ہے، معلوم ہوا ڈائبٹیز بھی ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، کولیسٹرول بھی زیادہ ہے. یہ سب سہولتوں کے نتیجے میں. لیکن البتہ اچھی چیز ہے، ضرورت ہے، اسپیڈ تیز ہو گئی ہے، بہت ضروری ہے، سائنس بھی بہت زیادہ اہم ہے. لیکن یہ آپ نہ سوچیں کہ آئمہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. آئمہ اتنے چھوٹے کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. آئمہ آئے تھے انسانوں کو قیامت تک انسانوں کی روح کو نجات دینے کے لیے. توجہ فرمائی آپ نے. اور رسول اللہ کے لیے امیر المومنین نے فرمایا طبیب دوار بطبہ. رسول اللہ ایک ایسے طبیب تھے کہ جو اپنے طب کو لے کر بیٹھے نہیں تھے کہ لوگ آئیں، چونکہ میرے پاس ہے تو لوگ آئیں مجھ سے لینے کے لیے. یہ نہیں تھا رسول اللہ کا کام کہ لوگ میرے پاس آئیں، بلکہ رسول اللہ کا کام یہ تھا کہ خود لوگوں کے پاس جاتے تھے علاج کرنے کے لیے. دوارن بتبے، دوار یعنی دور، دور سے بنا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ چلتے رہتے تھے، جاتے رہتے، اس کے پاس جاتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے، ہر ایک ابو جہل کا بھی علاج کرنا چاہتے تھے، ابو لہب کا بھی علاج کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ سب کا علاج کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ چاہتے تھے حتیٰ ابو جہل بھی نکل کے جہنم سے جنت کی طرف آئے، وہ آنے کو تیار نہیں ہوا، رسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، رسول اللہ نے ابو لہب کو بھی بچا کر چاہا کہ جنت کی طرف لے آئیں، چونکہ انبیاء کا طریقہ ہی یہی ہے، انبیاء کا کام ہی یہی ہے، اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا، جناب موسیٰ کو جا کر فرعون کو سمجھاؤ شاید سمجھ جائے، یہ قرآن کی لفظ ہے، جاؤ فرعون جو طغیان کرنے لگا ہے، جاؤ اس کو سمجھاؤ شاید سمجھ جائے، اے موسیٰ جا کر فرعون کو نجات دو، جہنم میں جا رہا ہے، اس کو بچاؤ شاید بچ جائے، تو انبیاء اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، جو بھی جہنم میں جاتا ہے وہ خود جاتا ہے، پہلے ہم آیت پیش کر چکے ہیں، انبیاء نے فرعون جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، فتح مکہ ہوئی اور لوگ فریاد بلند کر رہے تھے کہ مکے والوں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے مسلمانوں پر، اتنی جنگیں لڑی ہیں، آج ہم جیت گئے ہیں تو آج تو ان کا کیا کریں گے، آپ کے لہجے میں یہ ان کا جملہ تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو گردنیں کٹنے کا دن ہے، آج تو خون بہنے کا دن ہے، آج تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا دن ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنی تکلیف پہنچائی ہے تو آج ہم سب کا انتقام لے لیں گے کہ آج ہمیں فتح مکہ ہو گئی، ادھر مسلمان یہ نعرے لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، رسول اللہ نے کہا یہ نعرہ روکو بند کرو اور یہ دوسرا نعرہ دینا شروع کرو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ انداز تھا رسول اللہ کا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کہ ان کا جرم اتنا سنگین تھا، آٹھ نو لوگوں کا، ان کے لیے کوئی معافی نہیں، اس میں کچھ لوگ بھاگ نکلے، اس میں ایک اکرمہ بن ابو جہل تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی بھاگ نکلا، نکلا بھاگ کے بھاگ گیا، اور جا کر بھاگتے بھاگتے وہ صحرا میں پھنس گیا، پیاسا بھوکا پیاسا، راستہ بھول گیا، اکیلا تھا، فرار کیا تھا اس نے، بھاگ گیا، جب دیکھا کہ جان جا رہی ہے اور پانی نہیں ہے، کھانا نہیں، آخری لمحہ آیا تو آخری لمحے میں سب کو اللہ یاد آتا ہے، چاہے ابو جہل کا بیٹا ہی کیوں نہ، سب کو یاد آتا ہے، کیا کہے میرے اللہ اگر تو مجھے نجات دے دے یہاں سے، اس صحرا سے، اس ڈیزرٹ سے، تو میں دل سے جا کر تیرے رسول پر ایمان لاؤں گا، اور اللہ نے نجات دے دی، پھر وہ واپس آیا، واپس آ کے مسلمان ہوا، رسول اللہ کے ساتھ رہنے لگا، حتیٰ بعض لوگوں نے اسے چھیڑ کے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل، اکرمہ ابن ابو جہل، طنز میں کہنا چاہ رہے تھے، دیکھیں رسول اللہ کو گوارا نہیں ہے، اکرمہ ابن ابو جہل کہہ رہے تھے، رسول اللہ نے آ کر منع کیا کہ اس کو اس نام سے نہیں پکارو، تو جن لوگوں نے پرانا جرم کیا ان کی سزائیں بعد والوں کو نہیں دی جاتی، یہ رحمت تھی رسول اللہ کی، کرم تھا، یہ طبیب تھے، یہ اکرمہ کے بیٹے کی بھی نجات دے کر لے کے آئے، طبیب دوار بے طبے تھے، اپنے طب کے ساتھ ساتھ، یہ بے ست تھی عزیزو، اور بہت ہی آسان طریقے سے آ کر لوگوں کے دلوں میں، جو نعرہ رسول اللہ کا جو پہلا نعرہ تھا وہ کیا تھا، ایک جملہ تھا، اس ایک جملے میں اتنا آسان سا نعرہ جو دل میں اتر جانے والا، ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ، اور اس چھوٹے سے جملے میں فقط تین حرف، تین حرف تھا، الف لام اور میم، صرف تین حرف، کون سا جملہ تھا، نہ الف لام ہے، میم نہیں، الف لام ہے، ان الف لام میم، الف لام ہے بن کر جملہ جو بنا رسول اللہ کے جو پہلا نعرہ جو آج تک بھی باطل کی حکومتوں کو لرزا رہا ہے، وہ وہی پہلا نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جملہ بڑا ہے لیکن اسے صرف تین ورڈ استعمال ہوئے، ورڈ نہیں، تین الفابیٹ حروف، ایک الف، ایک لام، ایک ہے، بس اتنا آسان سا، اتنا چھوٹا سا جملہ، لیکن اس ایک چھوٹے سے جملے نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج تک ہلا رہا ہے، हाँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो आले सऊद की जबान से बुलंद हो उसमें कोई भी तासीर नहीं है। ये तासीर भी चाहिए है, मुल्ला की अजा और मुजाहिद की अजा और। अल्लामा इकबाल के कौल के मुताबिक हर अजा तो एक जैसी नहीं होती, कलमा एक जैसा होता है लेकिन किस दिल से यह अजान निकल रही है। अगर सिर्फ मुल्ला के दिल से निकल रही है तो इसका कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन मुल्ला मुजाहिद अगर है वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो सरजमीन तौहीद और इब्राहिम की सरजमीन से भी निकलती है उसका दुनिया पे कोई असर नहीं होता, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो तेहरान यूनिवर्सिटी के खुतबे जुमा से निकलती है उसका फौरन वाइट हाउस पे असर होता है, फौरन असर होता है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी में होने वाला नमाज जुमा का खुतबा फौरन ट्रांसलेट किया जा रहा होता है, क्या बयान किया जा रहा है उसी वक्त। क्यों? इसलिए कि अजान एक तरह की नहीं होती, अजानें अलग अलग होती हैं। वो रसूलुल्लाह की अजान थी कि जिसकी तासीर और थी, जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। ये भी अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल खुद भी तहरीक इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है, इस्लामी तहरीक का। शायद अगर फुर्सत हुई तो एक दो जुमला बयान करेंगे। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, हसरत करते थे कि आज मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि जिंदा तौहीद की जिंदा कुव्वत से भड़ गए। और फिर उन्होंने आरजू की थी, और आरजू नहीं बल्कि पेशींगुई की थी कि कोई ऐसा आने वाला है कि जो ये तौहीद की कुव्वत को दोबारा जिंदा कर देगा। ताज्जुब था, यानी इनकलाब ईरान के आने के कितने साल पहले अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था, 1935 में, बहुत पहले इंतकाल हो गया, 1989 में इनकलाब आया, लेकिन इतने साल पहले उन्होंने ये शेर कहा था कि मैं एक ऐसे मर्द को देख रहा हूं कि जो आकर जंजीरों को तोड़ने वाला है। वो शेर अभी फिलहाल हमारे जहन में याद नहीं आ रहा है, शेर के मामले में बहुत कच्चा आदमी हूं। कि जंजीर गुलामन बिशकनत, अरे फारसी में शेर यह है, मीरस मर्दी की जंजीर गुलामन बिशकनत, ये एक मिसरा है। एक ऐसा मर्द मैं तुम्हारे जिंदानों के रोजन से देख रहा हूं, अहले फारस को मुखातब करके कहा था, अहले ईरान को मुखातब करके, कि मैं तुम्हारे जिंदानों के रोजनों से ये देख रहा हूं, तुम्हारे जिंदानों के झरोकों से मैं ये देख रहा हूं कि मीरसद मर्द की जंजीर गुलामन बिशकनत, एक ऐसा मर्द आने वाला है जो तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। और ये गुलामी की जंजीरें टूटेंगी तो किससे? वो तौहीद के जरिए से टूटेंगी, मगर तौहीद में ये कुव्वत है, और वही तौहीद के जो करबला में नजर आई, करबला में सबसे ज्यादा जो जलवा नजर आया है वो तौहीद का जलवा है अजीज। इस मौजू पे दो जगह अशरा, एक साल 7-8 साल पहले दुबई में और 5 साल पहले बॉम्बे में इसी मौजू पे पढ़ने की तौफीक हुई, और वो दोनों अशरा इंटरनेट पर मौजूद है। अलबत्ता हक पूरा नहीं अदा हो पाए, लेकिन जाकर देखें अगर फुर्सत हो किसी को, कि वाकई करबला में कैसे तौहीद के जलवे नजर आए। कि जिसका एक नमूना अभी रायपेटा में अशरा जो पढ़ा था, करबला मेराज इश्क, उसमें भी वही पहलू तकरीबन कुछ आया कि वहां पे कौन सा इश्क काम कर रहा था, कौन से तौहीद के जलवे काम कर रहे। करबला पूरी तौहीद से भरी हुई है और जलवे तौहीद के, उसमें पूरा जलवा हर जगह तौहीद का जलवा नजर आ रहा होता। ये आकर जंजीरों को तोड़ देती है, सिर्फ नारा जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना यह कुछ नहीं करता। इराक में जब सेकेंड वर्ल्ड वार में बरतानिया ने हमला किया, और बरतानिया के लश्कर, चूंकि हर तरफ से कोशिश थी, उधर रूस की कोशिश थी, उधर बरतानिया की, और इराक की सरजमीन से गुजर रहा था, और वहां के कमांडर ने इराक की सरजमीन से गुजरते गुजरते उसने पहली बार से, उस जमाने में ज्यादा मुसलमान नहीं थे यूरोप में, अभी तो बहुत बड़ी तादाद हो गई है मुसलमानों की यूरोप में, यूरोप के मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद हो चुकी है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में मुसलमान वहां पर नहीं थे, अगर थे भी तो कोई जानता नहीं था, कोई अजान नहीं होती थी, कोई मस्जिद नहीं थी। अभी तो बहुत सारे चर्च हैं जो मस्जिद में तब्दील हो गए हैं, फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में। अभी फ्रांस में 60 लाख से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, खुद पहले इतना नहीं था, ना कोई मस्जिद थी ना कोई अजान। ये कमांडर जब इराक की सरजमीन से गुजरा, और अभी 1 घंटा से ज्यादा बाकी था उजाला होना सुबह का, अंधेरे में रात में। अजीब है ना, हम लोगों के लिए अब ये नहीं, चूंकि हम लोगों की आदत हो चुकी है, लेकिन एक नया आदमी आकर देखे कि अभी डेढ़ घंटा तकरीबन बाकी है, सुबह होने में सवा घंटा बाकी है, और बुलंद आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, वो घबरा गया, क्या हो गया, कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, कोई कोई फौज तो नहीं आ रही, कोई लश्कर तो नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी मालूम किया कि क्या हो रहा है, देखो ये आवाज कहाँ से आ रही है। लोगों ने जाकर तहकीक की, मालूम होगा ना एक मस्जिद से आवाज आ रही, अजान दी है। कहा किस लिए अजान दी जा रही है? कहा कि भी मुसलमान लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ेंगे और इबादत करेंगे। कहा ये हमारे कुछ खिलाफ तो नहीं होने वाला है? कहा नहीं, तुम्हारे कुछ खिलाफ होने वाला नहीं है। तो कहा ठीक है, जितना उनको गला फाड़ना है फाड़ने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुमकिन है बाज आवाजों से सिर्फ गला फट रहा हो लेकिन दुश्मन को कोई खतरा ना लग रहा हो, लेकिन बाज आवाजों से गला नहीं फट रहा हो लेकिन दुश्मन डर रहा हो। भाई आपने आवाजों से तो दुश्मन नहीं डर था। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह फकत तस्बीह लेके पढ़ा करते थे, कोई लाइब्रेरी भी आखिर जमाने में लाइब्रेरी भी कुछ नहीं थी, दो तीन किताबें, एक कुरान था जो हर थोड़ी देर पर उठा के चंद सफा कुरान के पढ़ते थे, थोड़ी थोड़ी देर पर उठा के पढ़ा करते। हत्ता अस्पताल में भर्ती गया, अस्पताल में थोड़ी थोड़ी देर पर, चूंकि वो छिपा हुआ कैमरा लगाया हुआ था, वो कैमरा बाद में मालूम हुआ, लोगों को पता भी नहीं था, खुद इमाम खुमैनी को बाद में, बीमारी की हालत में, शिद्दत की बीमारी, जब उठा नहीं जा रहा था, जब पेशानी पे सजदगा लगाया जाता था, कोई उठाकर बिठाता था, जिस हालत पूरी है कि पहले पकड़ पकड़ के उठाकर नमाज पढ़ाते थे, फिर वो भी मुश्किल हो गया तो लेटे लेटे नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस हालत में भी थोड़ी थोड़ी देर पर कुरान उठाकर थोड़ी देर कुरान पढ़ते, जितनी हिम्मत होती थी। ये इंसान सिर्फ कुरान पढ़ता था और तस्बीह लेकर तस्बीह पढ़ रहा होता था, लेकिन इस मुलायम आवाज में जो जब तकरीर करता था तो अपने मजमे की तरफ निगाह भी नहीं उठाता था। तकरीरें मौजूद है अभी, शुरू के जमाने में तकरीर करते थे मजमे को देख के तकरीर करते थे, आखिर के जमाने में जब तकरीर करते थे सर सिर झुका होता था और धीरे धीरे जुमले बोल रहे होते थे, लेकिन ये धीरे धीरे बोले हुए जुमलों का इतना असर होता था कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लरज रही होती थी, क्योंकि ये जुमले जबान से नहीं निकल रहे होते थे, दिल से निकल रहे होते थे, उस दिल से जिसमें तौहीद है और उस दिल से जिसमें करबला है। तौहीद के करबला से ये राबता है सिसो गहरा, ये फरमाया कि हमारे पास जो कुछ भी, माँ हर चेदारी मत सैयद शहदा दारिम, माँ हर चेदारी मत मुहर्रम सफर दारिम, जो कुछ हमारे पास है मुहर्रम सफर से है, जो कुछ हमारे पास है वो सैयद शहदा से है। लेकिन ये झुके हुए सर से जबान पे जो कलमात निकलते थे, चूंकि दिल से निकलते थे जबान से नहीं निकलते थे, और उस दिल में करबला और तौहीद हुआ करती थी, लिहाजा ये आवाज़ और ये एक जुमला दिलों को हिला देता था, अपने दिलों को भी हिला देता था, रोते थे लोग आकर जवान सिर सुन के, और दुश्मन के दिलों को भी हिला देता। ये करबला का असर है, करबला के असरात, जो हमारे मौजू में ये करबला का असर शामिल था, ये करबला के असरात हैं। तो बेसत से ये काम बहुत ही, यानी बेसत अजीम तरीन मुरक्का है और अजीम तरीन तारीख का हिस्सा है कि जिसमें ये तहरीक अपने शबाब पर, आखिरी मंजिल पर पहुंची। अंबिया ने बहुत कुछ किया, लेकिन अंबिया, बहरहाल अंबिया की तहरीकें महदूद थी, किसी भी नबी की तहरीक आलमी नहीं थी। हत्ता जनाब मूसा और जनाब ईसा और जनाब इब्राहिम भी तहरीक, किसी भी नबी की तहरीक आलमी तहरीक नहीं थी। रसूलुल्लाह ने जो आकर तहरीक शुरू की वो आलमी थी और कयामत तक के लिए थी। हर अंबिया की तहरीक महदूद जगह के लिए थी, महदूद वक्त के लिए थी, कि अगरचे बाद में आने वाले अंबिया से मिल जाने वाली थी, लेकिन रसूलुल्लाह की जो तहरीक थी वो ना किसी जमाने में महदूद थी, ना किसी मकान में महदूद थी, ना किसी मुल्क में महदूद थी। اللهم صل على محمد وآل محمد। इतनी जाने देना, इतनी कुर्बानियां देना, एक दिन में इस तरह अपने भरे घर को लुटाना, इस तरह कुर्बानियां पेश करना, ये काम जानकर आगाही के साथ हो रहा है। और हुसैन इब्न अली और तमाम हुसैन के असहाब जानते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका असर क्या होगा, ना आगाहाना तौर पर नहीं है, यह नहीं कि बेखबरी में हो रहा है, बेखबरी में आकर जमा कर लिया गया है, तलवारें चला दी गई हैं, मार दिए गए हैं, اگر حسین ابن علی کے وہ کلمات نہ ہوتے تو شاید ہم بھی دھوکے میں پڑ جاتے، لیکن امام مدینے ہی سے کہتے ہوئے جا رہے کہ نہیں، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، میں سب کچھ جان کے جا رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتل میں دیکھے، میں جانتا ہوں سب کچھ، کربلا کے جتنے اصحاب ہیں وہ سب آگاہی کے طور پر، ابھی فرصت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس جملے کو کھولوں، چونکہ بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کبھی انشاءاللہ، کہ کربلا میں جتنے لوگ آئے ہیں پوری آگاہی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اثرات بعد میں کیا ہونے والے ہیں، قیامت تک اس کے اثرات کیا ہوں وہ جانتے ہیں، اس لیے ان کو اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا مشکل نہ رہا، ورنہ تیروں کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں عزیزو، ایک تیر آ جائے تب تک کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن تیر آتے رہیں اور کھڑا رہے انسان، تیر آئے جس میں چبھے، ہڈیاں توڑے، خون نکلے، جس میں داخل ہو جائے، ایک تیر آ کر داخل ہو گیا، دوسرا آ کر داخل ہوا، تیسرا آ کر داخل ہوا، مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن قدم میں ذرہ برابر لغزش نہیں ہے، یہ اتنا حوصلہ کہاں سے ملے گا، یہ وہیں سے ملے گا جو یہ جانتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں اس کا اثر کیا ہونے والا ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے عزیز، اور آخر میں حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے بچے کو خاک میں چھپا کر اپنے ہاتھوں سے تلوار کی نیام سے زمین کربلا پہ قبر بنا رہے ہیں، ایسے وقت میں جب بالکل تنہا ہے حسین، بالکل تنہا ہے، کربلا میں جتنا بھی مشکل وقت حسین ابن علی میں پڑتا تھا اس کے پہلے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو سخترین وقت آیا ہے وہاں پر حسین ابن علی بالکل تنہا ہے، اور جب سب سے سخت وقت آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 مہینے کے بچے کو چھپانا، تو وہاں بھی حسین تنہا ہے، خود ہی قبر کھود رہے ہیں، خود ہی جلتی ہوئی زمین پہ قبر بنا رہے ہیں، خود ہی اپنے بچے کو قبر میں لٹا رہے ہیں، پھر خود ہی اس بچے کے اوپر جلتی ہوئی خاک ڈالتے چلے جا رہے ہیں، پھر خود ہی تنہا قبر پہ سر رکھ کر رو رہے ہیں، کیونکہ صبح سے اب تک حسین ابن علی نے اتنے لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن یہ سوچ سوچ کے نہیں روتے تھے کہ اگر میں روؤں گا تو رباب کیا کرے گی، اگر میں روؤں گا تو میں فروا کیا کریں گی، اگر میں روؤں گا تو زینب کیا کرے، اگر میں روؤں گا تو خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں کیا کریں گی، لیکن اب خیمے کی پشت پہ تنہائی ہے، حسین ہے اور تنہائی ہے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے حسین ابن علی نے قبر پہ سر رکھ دیا اور گریا کیا، بے اختیار گریا کیا، دل بھرا ہوا تھا، صبح سے لے کر ابھی تک حسین کا دل بھرا ہوا تھا، اب تھوڑی دیر حسین رو رہے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، اے زینب جا کر حسین ابن علی کو سہارا دو، اے ام کلثوم جا کر حسین کے بازو کو پکڑ کے اٹھاؤ، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا عزیزو، ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک آواز آئی تھی آسمان پہ، دا ہو یا حسین فإن له مرضعة في الجنة، اے حسین اب اس قبر کو چھوڑ دو کیونکہ جنت میں کوئی سنبھالنے والا موجود ہے، حسین ابن علی نے قبر چھوڑ دی، لیکن عزیزو زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، لیکن بعض جوانوں نے تقاضا کیا ہے کہ تھوڑا زیادہ مصائب پڑھیں، مشکل ہوتا عزیزو، اچھی بات ہے کہ مصائب سننے کا تقاضا کیا جائے، لیکن اب جو حسین ابن علی خیمے کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں تو بس بالکل اکیلے آ رہے ہیں، صرف روز عاشور تنہا حسین ابن علی کی تھوڑی دیر کی تنہائی کا تصور ہی کافی ہے زندگی بھر رلانے کے لیے عزیزو، زیارت میں جملہ پڑھا گیا، السلام علیک ایہا الوتر الموتور، اے تنہا حسین تم پر سلام، وتر کے معنی تنہا، ایک اکیلا حسین، آپ نماز وتر اگر کبھی پڑھتے ہیں نماز شب میں نماز شف شف کے معنی ہوتا ہے دو، وتر کے معنی ہوتا ہے ایک، چونکہ وہ ایک رکعت نماز ہے لہذا اسے نماز وتر کہتے ہیں۔ حسین ابن علی کو یہ کہہ کر سلام کیا گیا، السلام علیک ایھا الوتر الموتور، اے حسین تنہا تم پر سلام۔ اس وقت پر سلام کی جب حسین کا کوئی بھی نہیں رہا تھا، حسین بالکل تنہا تھا، رخصت بھی نہیں پڑھیں گے جو کہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور بہت سخت ہے، لیکن یہ جان لے عزیزوں کہ سب سے رخصت ہو کر، بچوں سے رخصت ہو کر، بیویوں سے رخصت ہو کر، اہل حرم سے رخصت ہو کر، پیاسے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر، زینب کے دل کی ڈھارس بنا کر، وصیتیں کر کے، جب حسین ابن علی مقتل کی طرف جا رہے تھے تو ایک مشکل تھی حسین ابن علی کی، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی مقتل کی طرف جاتا تھا تو مطمئن ہوتا تھا کہ کوئی خیمے کی حفاظت کرنے والا موجود ہے، لیکن جب میرا آقا مقتل کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب کوئی خیمے کی حفاظت کرنے والا نہ رہا، اب خیمہ تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے حسین، اب عباس نہ رہے، اب علی اکبر نہ رہے، ایک جوان ہے جو بیمار خیمے میں پڑا ہوا، کسی طرح چوکا کر حسین وصیت کر کے آئے تھے، لیکن غش کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے حسین ابن علی کو ایک فکر پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہم جنگ کرنے تو جا رہے ہیں لیکن پیچھے خیموں کا دیکھنے والا اب کوئی نہیں ہے، اور ظالم ہیں، درندے ہیں، ایسے درندے ہیں جنہوں نے 6 مہینے کے بچے پر رحم نہیں کھایا، یہ ایسے ظالم صفاق ہیں جنہوں نے 13 سال کے بچے پر رحم نہیں کھایا، لہذا عزیز دو منٹ اور مصائب سنیں، تھوڑا سا پورا مصائب نہیں پڑھنا ہے، لہذا حسین ابن علی کی ایک مشکل تھی، وہ یہ تھی کہ جنگ تو کرنی تھی لیکن جنگ کرتے کرتے حسین ابن علی بہت آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ جب تھوڑا دور تک نکل جاتے تھے تو یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کہیں دشمن گھوم کر خیمے کی طرف نہ آ جائے، لہذا تھوڑی دور تک جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، جب دشمن فرار کرتے تھے تو امام پھر ایک مرکز پر واپس پلٹ کے ٹھہر جاتے تھے، ایک ایسے مرکز پر جو خیمے سے بھی نزدیک ہو اور دشمنوں سے بھی نزدیک ہو، جنگ بھی کرنی ہے اور خیموں کی حفاظت بھی کرنی ہے، امام جانتے ہیں کہ بعد میں ان خیموں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن کم سے کم جب تک حسین ابن علی زندہ ہے ان خیموں کی حفاظت ہوتی رہے، اور امام نے جنگ کی، بس جنگ کے لیے اتنا کہنا کافی عزیزوں کہ ایسی جنگ کربلا میں حسین ابن علی نے کی کہ شاید تاریخ نے نہ کبھی پہلے ایسی جنگ دیکھی ہو نہ کبھی بعد میں جنگ دیکھی ہو، الحفیظ اور الامان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، بار بار حسین ابن علی حملہ کرتے تھے، دشمن بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے، حتیٰ ایک مرتبہ حملہ کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچ گئے، حسین ابن علی نہر فرات کے قریب پہنچ گئے، نہر فرات کے قریب پہنچنے کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا کہا ہوگا، لیکن شاید دل میں یہ خیال آیا ہو، اے میرے بھیا عباس تم بہت دل بھر کے جنگ نہ کر سکے، اٹھو دیکھو اب تمہارا آقا جنگ کر رہا ہے، اے میرے بھیا اٹھو دیکھو حسین کی جنگ کو دیکھو، تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا لیکن اب حسین کی جنگ کو دیکھو، لیکن ظالموں نے جب حسین ابن علی کو دریائے فرات کے بہت قریب دیکھا نہر علقمہ کے، تو انہوں نے اپنے باطل خیال میں یہ سوچا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لیں، یہ وہی سوچ سکتے تھے عزیزو، وہی سوچ سکتے تھے، کیونکہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو اتنا ضرور سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے جس کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ کملا گیا ہو، پانی مانگتا رہا اور پانی نہ ملا، وہ بھلا کیسے پانی پیے گا، تھوڑی دیر پہلے
जिसकी निगाहों के सामने उसके जवान बेटे के पसीने पे बरसी का फल लगा हो और वो जाकर अपने बूढ़े बाप से पानी मांग के आया हो लेकिन पानी ना मिला हो, भला वो हुसैन कैसे पानी पी सकता है? लेकिन अगर उनके पास इतनी अक्ल और इतना शऊर होता तो हुसैन इब्न अली के मुकाबले में जंग करने क्यों आते? अजीज हो, अपने नाकिस जहन से उन्होंने ये सोचा कि अगर हुसैन पानी पी लेंगे तो प्यासे हुसैन से जंग करना इतना मुश्किल है, अगर हुसैन ने पानी पी लिया तो भला हुसैन से कैसे जंग की जा सकती है। ये रोकने के लिए उन्होंने हुक्म दिया और लश्कर की एक टोली दूसरी तरफ से खैमे की तरफ बढ़ने लगी। अल्लाह अकबर। बस ये आखिरी जुमले है मसाइब के, जिसो मक्तल में उमर सात के लश्कर की एक टोली खैमों की तरफ बढ़ने लगी, घोड़े दौड़ने लगे और इधर शिब्र ने पुकार के कहा, है हुसैन तुम पानी पीने की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे खैमों पर हमला हो रहा है। इमाम ने जो पीछे मुड़ के देखा, देखा एक लश्कर का एक गिरोह हुसैन इब्ने अली के खैमे की तरफ बढ़ रहा था। वो हुसैन पर मुसीबत का वक्त आ गया। ऐसे वक्त में हुसैन किसे याद करे और किसे पुकारे? बस एक आवाज दी, यह आवाज थी आखिरी पैगाम था हुसैन इब्न अली का और यह तारीखी पैगाम है जो कयामत तक बाकी रहेगा। आवाज दी, या शियता आले अबी सुफियान, ए अली आले अबी सुफियान के शियो, ए आले अबी सुफियान के पैरवी करने वालो, इन लम यकुन लकुम दीन वकुंतुम ला तखाफून अलमाद फकूनु हरारन फी दुनियाकुम, ए आले अबी सुफियान के पैरवी करने वालो, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है और अगर तुम कयामत से और आखिरत से नहीं डरते तो कम से कम इस दुनिया में आजाद इंसान बन के रहो। आजादों का ये काम नहीं है कि किसी के होते हुए उसके खैमों पर हमला किया जाए। फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम, कम से कम आजादी का तो ख्याल रखो। फरजऊ इला हसाबकुम, अगर तुम्हें आजादी का भी पास नहीं है तो कम से कम अपने हसब व नसब का ख्याल रखो। इन कुंतुम अरबा, अगर तुम अरब हो तो अरब की गैरत का तो ख्याल करो। कितनी फरियादें बुलंद करनी पड़ी हुसैन इब्ने अली को, अगर तुम्हें कुछ भी पास नहीं है तो कम से कम गैरत अरब का ख्याल करो। उकातिलकुम व तुकातिलूनी, मैं तुमसे जंग कर रहा हूं तो तुम मुझसे जंग कर रहे हो, आओ हम एक दूसरे से जंग करते हैं। इस बीच में इन बीवियों ने क्या खता की है, तुम खैमों पे हमले क्यों कर रहे हो? ये जुमला सुनना था कि हुसैन इब्न अली के इस जुमले का असर हुआ, लश्कर वापस पलट गया। लेकिन वापस पलटने के बाद चारों तरफ से इमाम को घेर लिया, चारों तरफ से तीरों तलवारों की बारिश होने लगी। हुसैन इब्न अली भी घूम कर चारों तरफ जंग कर रहे हैं, लेकिन जंग करते करते एक पेशानी पर तीर आकर लगा। पहले पेशानी पर एक पत्थर लगा, पत्थर से खून जारी हुआ कि फिर दोबारा उसी पेशानी पर तीर आकर लगा। इमाम ने तीर को निकालना चाहा, लेकिन अभी तीर निकला था कि पेशानी से खून जारी हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, आंखों की तरफ भी खून और चेहरे पर खून जारी हुआ। इमाम ने चाहा कि अबा का दामन उठाकर पेशानी से और चेहरे से खून साफ करे कि एक तीन फल का तीर आकर सीने पर पेवस्त हो गया। आवाज दी, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह है अला मिल्लत रसूलिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। ये कहते कहते हुसैन इब्न अली के जिस्म से खून जारी होता रहा। चाहा کی تیر کو سامنے سے کھینچے، لیکن تیر اتنی تیزی سے لگا تھا کہ پیچھے سے تیر باہر نکلتا رہا. حسین نے پیچھے سے تیر کو پکڑا اور اب جو کھینچا تو پورے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوا. جسم میں خون اتنا کم ہو گیا کہ حسین ابن علی گھوڑے پر لگبگانے لگے، لیکن ظالموں نے دونوں طرف سے نیزہ مارا. داہنی طرف گرنا چاہتے تھے تو داہنی طرف سے تیروں تلواروں نیزے، بائیں طرف گرنا چاہتے تھے تو بائیں طرف سے تیروں تلواروں نیزے. فریاد بلند کی، اے ظالموں تم اسے مار رہے ہو کہ اس کی شہادت کے بعد زمین پنجتن پاک سے خالی ہو جائے گی. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، زینب خیمے سے باہر نکلی، ایک ٹیلے کی بلندی پر آئی اور اگر آواز دی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ارے یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. جب کوئی جواب نہ ملا تو بی بی نے آواز دی، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما. ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. اہل بیت کے حرم اور علماء اور مراجع کرام اور مومنین عراق کی حفاظت فرما. زائرین جو حسین ابن علی کی زیارت کے لیے نکلے ہیں ان کی حفاظت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا.